بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم ثم الرضا نبي بكر وعنمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ جمعے کے درس قرآن میں شریعت مطہرہ کے 9 اہم ترین احکامات، جس کا اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر اہل ایمان کو پابند کیا، اور یہ شریعت کا بنیادی حصہ جو آیت نمبر 151 سے لے کر 154 تک کا سبق ذکر کیا گیا تھا، اور اس میں 9 چیزیں سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی تھی کہ ارشاد فرمایا تھا کہ کون سی چیزیں بندوں کے اوپر حرام کی گئی ہیں۔ ان میں پہلی چیز اللہ کا شریک ٹھہرانا تھا، اور دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اولاد کو قتل کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا، ناپ اور تول میں کمی کرنا، ناحق اور غیر انصاف کی بات کرنا، اور اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا۔ یہ 9 چیزیں سورۃ الانعام کے اندر وصیت کی گئی تھی۔ گزشتہ جمعے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، آج انہی چیزوں کی وضاحت قرآن کریم میں دیگر اور جگہ پر کی گئی ہے۔ تو آج کے جمعے کے درس قرآن میں سورۃ آل عمران، سورہ آل عمران جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی تیسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 133 اور 134 اور 135 کا کچھ حصہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز اسی شرعی احکام کی چند باتوں کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے یہ جمعہ جو رمضان شریف کے اواخر جمعے میں سے ہے، اور جسے جمعۃ الوداع بھی ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے، میں اور آپ موجود ہیں، اور آج رمضان شریف کا یہ آخری روزہ ہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ رب العالمین نے یہ فضل فرمایا کہ 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین اب ہمیں اخلاق اور معاملات اور لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک اور حقوق العباد کی حفاظت کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گرد و نواح کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جو ہمارے اخلاق کی اور ہمارے تعاون کی یا ہماری بھلائی کے کسی درجے کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں، تو جس طرح روزے کے تمام حقوق ہم نے ادا کیے ہیں، تو چلنے پھرنے، رہنے بیٹھنے اٹھنے میں جو حقوق ہمارے ہیں لوگوں کے ساتھ، جس کو شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے اور اسے حقوق العباد قرار دیا ہے، اس کی ادائیگی کے بھی اللہ رب العالمین ہمیں بیدار فرمائے۔ حق کا معنی ہوتا ہے، حقوق العباد، حق کا معنی ہوتا ہے کسی ایک فرد یا ایک جماعت کا بنیادی حق اور اس کا حصہ، اور حقوق العباد کا معنی ہوتا ہے کہ باہم لوگوں کے ایک دوسرے پر ہونے والے حق کی ادائیگی۔ حق اللہ رب العالمین نے جو رکھے ہیں اس کی تین قسمیں قرآن کے حوالے سے بنتی ہے. ایک وہ حق ہے جو اللہ رب العالمین کا ہم نے ادا کرنا ہے, اور جیسے رمضان شریف کے روزے تھے اور نماز, اور اسی طرح حق نفس ہے, اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں سے, نقصان سے, موت, خودکشی اور ایسی بات جو بدن کو اذیت پہنچاتی ہے اور تکلیف پہنچاتی, ان چیزوں سے بدن کو بچانا. اور پھر تیسری چیز ہے حقوق العباد. اس کی طرف بڑھنے سے پہلے قرآن کریم نے جو یہ بات ذکر کی ہے تو سورۃ آل عمران کا یہ مضمون جو آج کے جمعے کے اعتبار سے بڑی خوبصورت مناسبت رکھتا ہے, اس کو ذکر کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ارشاد ہوا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین, سورۃ آل عمران آیت نمبر 133. فرمایا اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض یعنی چوڑائی تمام آسمان اور زمینوں کے برابر ہے. اعدت للمتقین, جو اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے بنایا ہے. جنت کی وسعت کو بتایا جا رہا ہے, جنت کے پھیلاوے کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت اللہ رب العالمین نے جو تیار کی ہے اہل ایمان کے لیے, اللہ ہمیں اخلاق کے ساتھ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ اور اللہ کے حق کی ادائیگی کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ ہمیں نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ جنت جو ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے, تو فرمایا اس کی لمبائی کا تو انسان اندازہ نہیں کر سکتا, لیکن اس کی چوڑائی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ جنت ارضها السماوات والارض, کہ جنت کی جو چوڑائی ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرماتے ہیں جس چیز کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہو اس کی لمبائی کس قدر ہوگی. لیکن خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جو شریعت مطہرہ, اللہ کا حق, اس کے بندوں کا حق اور نفس کا حق ادا کریں گے, اور اللہ رب العالمین کی رحمت براہ راست اور اپنے نبی کی شفاعت کے ذریعے اس قدر ہوگی کہ فرمایا گیا کہ جب لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی تعداد اللہ کے فضل سے اتنی ہوگی اور وہ اس طریقے سے جوق در جوق جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے کہ باہم ان کے کندھے ٹکرا رہے ہوں گے اور یوں لگے گا جیسے کندھے چھل رہے ہیں, یعنی یہ اجتہام ہوگا اور یہ عنایت ہوگی اللہ کی اپنے بندوں کی مغفرت. فرمایا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض, اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض یعنی چوڑائی تمام آسمان اور زمینوں کے برابر ہے. اعدت للمتقین, اور اسے ہم نے پرہیزگاروں کے لیے, متقین کے لیے تیار کیا ہے. اب یہ متقین کون ہے؟ ایک تو سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر بات کی گئی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ بلند کتاب ہے قرآن مجید جس میں شک کی جگہ نہیں, ہدل للمتقین, یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے. اور وہاں پر متقین کی کچھ نشانیاں ذکر کی گئی, پہلے عقیدے اور ایمان کی تھی. الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے غیب پر ایمان لاتے ہیں, یعنی اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں تو اس کی آنکھ بند کر کے تصدیق کرتے ہیں اور اس غیب کی بات کو قبول کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور اقامت الصلاۃ کرتے ہیں. اقامت الصلاۃ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز ادا کرنا, یہاں پر اقامت کا معنی کہا گیا ویقیمون الصلاۃ. اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز جو دن میں پنجگانہ پانچ وقت ہم ادا کرتے ہیں صرف وہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے, بلکہ اللہ نے حرام و حلال کا جو دستور اور قانون دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں لا کر کسی انسان کے قانون کو پیچھے رکھ کر اللہ کے قانون کو اپنے گھر میں, اپنے بازار میں, اپنی مسجد میں, اپنے محلے میں, اپنے آپ پر, اپنے اندر, اپنے بچوں پر نافذ کرنا, یہ اقامت الصلاۃ ہے. صرف یہ نہیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ لی جائے پھر بازار کے اندر سودا ملاوٹ کا بیچ دیا جائے, لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کر سودا بیچا جائے, گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو گالیاں دی جائے یا غیبت کی جائے یا معاذ اللہ اپنی طاقت یا اپنے پاس کوئی مرتبہ ہے تو جو اپنا حق نہ بھی ہو اس کو لینے کے لیے دوسرے کے حق میں ہاتھ ڈالا جائے, دست درازی کی جائے, یہ اقامت الصلاۃ نہیں, نہ وہ نمازیں مقبول ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے، متقی وہ ہے، کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، یہ سبق ذرا سننے کا ہے، ویقیمون الصلاۃ، وہ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، یعنی پنج وقتہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، کسی چیز کو قبول کرنے میں، کسی چیز سے نفرت کرنے میں، سونے میں، جاگنے میں، گھر میں، بازار میں، ہر جگہ پر جو اللہ کا نظام ہے اس کو لے کر آتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، متقی کی تیسری نشانی یہ بیان کی گئی کہ جو ہم نے اسے رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی صورت میں۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو حبیب آپ پر جو نازل ہوا ہے قرآن اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہے اس پر اجمالی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے موجودہ جو آسمانی کتاب تورات اور انجیل یا زبور ہے وہ اپنی اصل شکل کے اندر تو موجود نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں اس قدر ہو گئی ہے کہ اصل حصہ بہت کم ہے، تو اس کے لیے ایمان صرف جو ہے وہ اجمالی لایا جائے گا کہ ہاں جو اصل توریت ہے اس میں ہم ایمان لاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، متقی کون ہے؟ فرمایا ان کی ایک نشانی ان تمام چیزوں کے ساتھ، غیب پر ایمان، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، قرآن پر ایمان، سابقہ کتابوں پر ایمان کے ساتھ، وہ بالآخرت ہم یوقنون، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی نہیں ہو جائیں گے بلکہ قیامت کے دن ہمیں زندہ کیا جائے گا، اور آخرت کا ایک دن موجود ہے جس میں بعض پرس ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا اولئک علی ہدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کامیابی پائی۔ تو ایک متقی کا تعارف وہاں کرایا گیا جو پانچ آیتیں سورہ بقرہ کی شروع میں، اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے جو جنت تیار کر رکھی ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اعدت للمتقین، ہم نے پرہیزگاروں کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ اب مزید پرہیزگاروں کی نشانی آ رہی ہے، توجہ چاہیے، آیت نمبر 134 کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقیوں کی پہلی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب ان کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، خوشی کے وقت ہوتے ہیں، یا پھر مال ہاتھ سے چلا جاتا ہے، تنگ دستی ہو جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، ان کو اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ خوشحالی ہے یا تنگ دستی ہے، وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گرد و نواح پر خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، تنگی آ جاتی ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، اور ان کی ایک نشانی ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کو ایسی نیکی کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ موجود ہے کہ سرکار سید السجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تشریف فرما تھے تو آپ کی باندی جو تھی وہ آپ کے پاس آئی، اور اس نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا، یا روایت میں آتا ہے کہ کوئی گرم کھانا اس نے دیا، اور وہ آپ کے بدن کے اوپر گر گیا، جس سے آپ کے بدن کو بڑی تکلیف پہنچی۔ جب آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ یہ کیا حرکت کر دی، تو اس نے آگے سے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے غصہ پی جاتے ہیں، تو آپ نے سر کو جھکا لیا۔ آگے فرما والعافین عن الناس، کہ میرے مولا لوگوں کو معاف کر دیتے، تو فرما جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا۔ پھر یہاں پر متقین کی ایک پیاری اور نشانی بیان کی جا رہی ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لانی ہے۔ ایک تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو، کاروبار کی وسعت ہو، پھیلاوا ہو، زیادہ ہو تب بھی، اور کم ہو تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے پرہیزگاروں کی جو ہم نے اپنی زندگی میں داخل کرنی ہے۔ فرما والذین اذا فعلوا فاحشتا، اور جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، نفس ان کو بہکا دیتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے اور بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو ذکر اللہ، اور انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، تو فاستغفروا لذنوبهم، تو اپنے رب سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں اور اس کے حضور استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے گا. فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور ان کی پیاری نشانی یہ ہے کہ جب ان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ بہانہ نہیں کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, میں نے کیا ہی کیا ہے, کس بات پر توبہ کروں, کیوں کروں, وہ اصرار نہیں کرتے, گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھتے, بلکہ جیسی اگر ان سے خطا ہو جائے یا کوئی بندہ ان سے کہے یہ کام آپ نے غلط کیا ہے اور یہ شریعت میں منع ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, تو وہ اس کی تاویل نہیں دیتے, فوراً اللہ کے حضور رجوع اور توبہ کرتے ہیں. فرمایا یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں اور کسی بھی نافرمانی کے کام کو ہلکا نہیں جانتے. ہمارے وہاں کانسیپٹ ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ, شریعت نے اس کو ذکر کیا ہے. گناہ کبیرہ تو اللہ رب العالمین معاف فرمائے, وہ گناہ ہے جس کے کرنے کے اوپر معاذ اللہ اگر وہ گناہ بندے سے ہو جائے تو اس پر جہنم میں داخلہ ضروری ہو جاتا ہے معاذ اللہ, اور جہنم کا عذاب ہے, جیسے شرک ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے, نمازیں چھوڑنا ہے, زنا ہے, شراب ہے, کم تولنا ہے, بے حیائی ہے, گالی گلوچ ہے, یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ اور لمبی ایک فہرست ہے. لیکن کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں, بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ ہو گیا تو بندہ یہ کہتا ہے, بعض یہ دوست یہ کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ اگر جمع ہو جائیں تو کبیرہ ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں, گناہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے کرنے سے بھی کبیرہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ خطا کو خطا سمجھ کے کرنا بھی کہ یہ خطا ہے لیکن چھوٹی بات ہے, کیا مسئلہ ہے, یہ تو گناہ صغیرہ ہے, کوئی کبیرہ تو ہے نہیں. تو اس سے اللہ رب العالمین کی شدید نافرمانی ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ کام پسند نہیں ہے, بھلے وہ صغیرہ نوعیت کا ہے لیکن وہ جان بوجھ کر اگر وہ کرے گا تو وہ کبیرہ ہو جائے گا, یا پھر صغیرہ گناہ کے اوپر توبہ میں اپنے آپ کو پسو پیش کرے, بہانہ کرے, یا یہ کہے کہ جناب کوئی بڑا کام تو میں نے نہیں کر دیا, چھوٹا سا کام ہو گیا, کل مانگ لوں گا, پرسوں مانگ لوں گا, افطاری کے وقت مانگ لوں گا. تو یہ ہے گناہوں پر اصرار, جم جانا اور دانستہ گناہ کرنا ہے, اور یہ گناہ معاذ اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا ایسے گناہ کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے. قرآن کریم میں ذکر کیا گیا آگے کہ چند جگہ پر اللہ توبہ قبول نہیں کرتا, ایک وہ جو گناہ پر ڈٹ جائے اور اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے, ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی معاذ اللہ. اور ایک وقت جب ہو کہ جب بندے پر موت آ جائے, اور موت کے وقت اللہ ہم تمام پر آسانی فرمائے, جب روح بدن سے نکل رہی ہوتی ہے تو سینہ جکڑتا ہے اور حلق میں سے سانس اکھڑتی ہے, آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, تو یہ وقت غرغرہ اس کو کہتے ہیں, قرآن نے ذکر کیا ہے. تو وقت غرغرہ اس کو تمام چیزیں فرشتے نظر آ جاتے ہیں اور اس کو تمام چیزیں نظر آتی ہے, اور وہ کہتا ہے وَإِنِّي تُبْتُ الْآنَ, میں اب توبہ کرتا ہوں, تو اللہ نے فرما اب توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک تو وقت غرغرہ جو بندے کی سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے, اور اللہ معاف فرمائے جب روح نکلتی ہے تو گلے سے آواز آتی ہے خرخراہٹ کی اور آنکھیں بندے کی کھلی رہ جاتی ہیں, اللہ اکبر, اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. تو اس خرخراہٹ کی آواز کو غرغرہ کہتے, اس وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور فرمائے جو گناہ دانستہ کرتا, الا یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے, اللہ فرماتا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. وہ جنات تجری من تحت الانہار, اور ایسی جنتیں اور باغیں ہیں جن کے نیچے دریا بہتی ہیں, خالدین فیہا, اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. ونعم اجر العاملین, اور کیسا اور نیک کام کرنے والوں نے کیا خوب جزا کمائی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی عمر میں رہتے ہوئے اس جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین جل والا نے خرچ کرنے والوں کے حوالے سے بتائی ہے. جو سورۃ الانعام کی ہم نے آیت نمبر 154 تک کا درس سنا تھا, اس میں 9 چیزیں ذکر کی گئی تھیں جس کو میں نے شروع میں ذکر کر دیا تھا. اب میں اس سورۃ آل عمران کے بعد ہم سورۃ لقمان کی طرف آ رہے ہیں. سورۃ لقمان جو ہے وہ قرآن کریم کی 31 سورہ ہے, جیسے پہلے سورۃ فاتحہ ہے, سورۃ بقرہ, سورۃ آل عمران ہے, اور یہ پارہ نمبر 21 ہے, اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت لقمان کے ایک واقعے کو ذکر کیا. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ ایسے اچھے کام کیے اللہ کی توفیق سے کہ جو براہ راست ان پر نہ کوئی وحی ہوئی تھی, لیکن وہ اچھے کام تھے, نبیوں کی اتباع میں یا کسی نبی کی شریعت کے وہ پابند تھے, اس کی اتباع میں انہوں نے اچھے کام کیے اور وہ کام بڑے مضبوط تھے اور ضروری تھے, تو اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان واقعے کو اپنے حبیب کے سینے پر اتارا ہے. جیسا کچھ پسندیدہ بندے تھے ان کی دعائیں اللہ کو بہت قدرت کو بڑی بھائی اور اچھی لگی, تو اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو اپنے محبوب کے سینے پر اتارا. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, یہ پسندیدہ لوگوں کی دعائیں ہیں جو انہوں نے کی اور اللہ کو پسند آئی. یہاں سے یہ پتا چلا کہ مانگنے کا طریقہ بھی بندے کو آنا چاہیے. تو وہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب, ایسی کئی دعائیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں نے کی اور اللہ کو ان کا کہنا پسند آیا کہ انہوں نے بہت مقصد کی چیز مانگی ہے اور بہت سمجھدار ہیں. تو اللہ نے ہماری آسانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان کی حکایت, ان کی سٹوری, ان کے اس معاملے کو اتارا تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ عنہ علیہ رحمہ, ان کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ یہ نبی ہیں یا غیر نبی ہیں, زیادہ قول یہ ہے کہ غیر نبی ہیں, اور بڑے حکیم اور دانا شخص تھے. اللہ نے ان کو بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی. انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی, اور قرآن کریم نے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 13 میں اس 13 سے لے کر 14-15 میں اس کو ذکر کیا ہے, اور بڑی توجہ طلب چیز ہے. اس کو آپ دیکھیے, کیونکہ اللہ نے اس بات کو پسند کر کے اپنے نبی کو بتایا, اپنی امت کو یہ سکھائیے کہ ایسے ہوتے ہیں والدین کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں, اور ایسے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے ایسا سوچتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, وَهُوَ يَعِظُهُ, کہ وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو, یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. شرک شراکت کے ساتھ ہے, جس کو پارٹنر بھی کہتے ہیں آپ. اللہ کا حق کسی اور کو دینا یہ شرک ہے. شرک کی تعریف علماء نے, بعض لوگ جلد بازی میں شرک کی تعریف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہے وہ بندوں کے لیے ماننا, یہ شرک ہے. لیکن ہم نے کہا یا کہتے ہیں کہ جو جس نام سے اللہ کو پکارا جائے اس نام سے بندے کو پکارنا شرک ہے. تو ہم نے کہا رحیم تو اللہ بھی ہے, اور رحیم اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قرآن میں فرمایا ہے. کریم اللہ بھی ہے, کریم اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھی کہا ہے. تو اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے, یعنی جس معنی میں اللہ کو مانا جاتا ہے اس تمام شان کے ساتھ اگر وہ حق کسی بندے کو دیا جائے گا تو شرک ہوگا. اس کی مثال دیکھیے, ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات. اب میری اور آپ کی ذات کیا ہے, اس کو اللہ نے بنایا ہے, یعنی ہم ممکن ہیں, واجب نہیں ہیں. ممکن اس وجود کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہ ہو جس کو بنایا گیا ہو. ایک میری اور آپ کی ذات ہے, ہماری ذات واجب نہیں ہے. واجب اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو, اور ممکن اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں بنائی جائے. تو میرے اور آپ کی ذات یہ ممکن ہے. پھر ہمیں کوئی صفات اور خوبیاں ہیں, جیسے مالدار ہونا, حافظ ہونا, عالم ہونا, یہ ہماری صفات ہے. تو جس طرح ہماری ذات ممکن ہے اس طرح ہماری صفات بھی ممکن ہے. جس طرح ہماری ذات اللہ نے بنائی, پہلے نہیں تھی بنائی گئی ہے, اس طرح ہماری صفات بھی. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی ذات بھی واجب ہے اور صفات بھی واجب ہے. اس کا ہونا بھی خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے. اس کی صفات بھی ازلی ہے, وہ علم ہو, وہ ارادہ ہو, وہ سما ہو, وہ بصر ہو, اس کا دیکھنا, اس کا سننا. بلا تشبیہ ایسے نہیں کہ جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم کانوں سے سنتے ہیں. تو اس کا ہونا حی, اس کا ہونا اور اس کا دیکھنا, اس کا سننا, اس کا ارادہ کرنا, یہ واجب ہے. ہمیشہ سے یہ صفت ہے, کسی نے اس کو نہیں دی. اب جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہماری ذات اور ہماری صفات, تو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات, اب سمجھ لیجئے جیسے اللہ کی ذات ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی, ایسا اگر کسی بندے کے بارے میں سمجھا جائے تو اس نے اللہ کی ذات کا حق بندے کو دیا اور یہ ذات میں شرک ہوا. اسی طرح اللہ کا علم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, ایسا اگر کسی کے علم کو سمجھا تو اس نے اللہ کی صفات بندوں کو دی کہ جو اللہ کا حق تھا, تو یہ صفات میں شرک ہوا. لیکن اگر یہ ہو کہ جس طرح میں اور آپ ایگزسٹ تو کرتے ہیں نا, ہماری ذات تو ہے, لیکن یہ عقیدہ رکھا جائے کہ میں ہوں لیکن اللہ کے بنائے سے ہوں, تو یہ شرک نہیں ہے. کیونکہ شرک جب ہوتا کہ جب یہ کہا جاتا یہ بندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے بغیر کسی کے بنائے, تو وہ سملر ہو جاتا اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو یہ ذات کا شرک ہوتا. علم اللہ نے ہمیں بھی دیا, ہمارے پاس بھی علم ہے, طاقت ہے, زندگی ہے, چلنا پھرنا ہے, دیکھنا ہے, سننا ہے, اور اللہ کے لیے بھی علم ہے, دیکھنا ہے, سننا ہے, حیات ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. ہماری حیات اللہ کی عطا کردہ ہے اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی حیات خود سے ہے. اب اگر کسی بندے کے بارے میں یقیدہ رکھا جائے کہ اس کا علم خود سے ہے تو یہ صفات میں شرک ہو جائے گا. اس کو سمجھ لیا جائے تو بہت بڑی جہالت دماغ سے نکل جاتی ہے. صرف کسی شان کو ماننے سے شرک نہیں ہوتا، اس کو اس کی ذات کے لیے ہمیشہ کے لیے ماننا اور بغیر عطا کے ماننا یہ شرک ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے لیے وہ عطا ثابت ہو، جیسے انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں. اس کی مثال علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے شرع قائد میں شرک کی مثال بیان کیوں، کیونکہ حکم آ گیا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بیٹا تو شرک نہیں کرنا. آج کل تو فیشن چل پڑا ہے، ٹھنڈا پانی پیے تو یہ شرک ہے، بیٹھ گئے تو شرک ہے. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنی علمیت جھاڑنے کا، وہ ہر ایک کو شرک کے فتوے لگا رہے ہوتے، یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے. پوچھا جائے حضرت شرک کیا ہوتا ہے، پتا نہیں. تو یہ ہر ایک کے لیے شرک ہو جائے، یا کسی کو کہہ دیں گے تو شرک ہو جائے گا، یہ بھی ایک جہالت بڑی لمبی چلتی ہے. دیکھو، یا کسی کے لیے لگانا شرک جب ہوگا، پکارنا شرک جب ہوگا، کہ جب یہ عقیدہ ہو کہ وہ خود سے سنتا ہے جسے اللہ کی ذات. ایسا عقیدہ اگر کسی کے لیے رکھا جائے تو شرک ہے. لیکن جاہل سے جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک کو یا کسی کو بندہ پکارے تو بصورت عبادت کے نہیں پکارتا، اس وجہ سے پکارتا ہے کہ اللہ ہماری پکار ان تک پہنچائے گا، تو یہ شرک کیسے ہوا، یہ عطا کا. اب دیکھیں حضرت علامہ تفسزانی نے جو تعریف کی ہے وہ بڑی زبردست ہے. آپ کی کتاب ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا مدرسہ ہو وہاں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں، ہوا شریک فی الوہیت بمانا وجوب الوجود، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اس معنی میں کہ اس کو واجب الوجود سمجھنا، جیسے اللہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا معنی ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا نہ ہونا محال ہے. ایسا اگر کوئی عقیدہ کسی بندے کے بارے میں رکھے گا تو یہ ذات کا شرک ہے. فرماتے ہیں کمال المجوسی، جسے آگ کی پوجا کرنے والے عقیدہ رکھتے ہیں کہ آگ ہمیشہ سے ہے، تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ایک شرک اللہ رب العالمین جل والا کی ذات میں، فی الوہیت بمانا واجب الوجود اول استحقاق العبادت کمال عبادت الاسلام، یا کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، جیسے بت پرست بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو فرما عبادت کے اندر کسی کو شریک کرنا یہ شرک فی صفات ہے، اور ذات میں واجب الوجود سمجھنا یہ جو ہے وہ ذات کا شرک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی ایسا عقیدہ نہ ذات کے بارے میں کسی کا رکھتا ہے، نہ عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے. عبادت میں شریک کرنے کا معنی یہ ہے، عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی درجے کی تعظیم، عبادت کا معنی ہے اقصی غایت الخضوع والتذلل، انتہائی درجے کی تعظیم. اب انتہائی درجے کی تعظیم کی اگزامپل کیا ہوگی، جیسے نماز، نماز کی جتنی ہیت ہے، سٹائل ہے، یہ تمام عبادت کی ہیں، ہاتھ باندھنا، ہاتھ چھوڑنا، سجدہ کرنا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو خود اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں. اب عبادت کی مثال نماز ہے، لیکن وہاں دیکھیے کہ حضرت آدم کو خود سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو پتا چلا کہ جناب اسی طرح ہم اپنے والدین کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. کسی نے کہا جی سلام میں ہاتھ باندھنا شرک ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ ہاتھ باندھنا نماز کی علامت ہے. تو میں نے کہا آپ جو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ بھی نماز کی عادت ہے. تو اتنی جلد بازی میں فتوا نہیں چپکا دینا چاہیے، اگلے کی نیت تمام چیزیں دیکھنی چاہیے. شرک اس صورت میں ہوتا ہے کہ جس کی تعظیم اس نیت سے کی جائے کہ وہ میرا معبود ہے، تب جا کر یہ ہاتھ باندھنا یہ کرنا شرک ہوگا. ورنہ آپ دیکھیے کہ سجدہ کرنا، صرف ہاتھ باندھنا تو نماز کی علامت نہیں ہے، سجدہ کرنا بھی تو نماز کی ایک علامت ہے اور عبادت کا ایک طریقہ ہے. اس کی اجازت کیسے دے دی گئی فرشتوں کے کہ حضرت آدم کو کیا جائے، تو پتا چلا وہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا، کیونکہ تعظیم اگر ایسی ذات کے سامنے بجائی لائے، یعنی تعظیم کرنے والا یہ عقیدہ رکھے کہ جس کا میں ادب کر رہا ہوں وہ میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، تب یہ تعظیم عبادت بنے گی. لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے اس کے ادب کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کو عبادت نہیں کہیں گے، اس کو تعظیم کہیں گے. خیر، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے. آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے ضرور ایک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے. آگے فرماتے، ووصینا الانسان بوالدیہ، اور اللہ فرماتا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. حملت امہ، وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں نے بہت درد و تکلیف سے اس کو اٹھایا تھا اپنے پیٹ میں، اور بہت تکلیف سے اور بڑے برداشت سے اس کو جنا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال ہے۔ ماں کے 3 حق کو رکھا گیا ہے، باپ کا 1 حق ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ماں برداشت کرتی ہے، بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور اس کو پیدا کرتی ہے، جنتی ہے۔ یہ 3 جو اتنے خطرناک مرحلے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی ہو تو پہاڑ شک ہو جائے کہ جو ماں اس وزن کو اٹھاتی ہے۔ اس وجہ سے ماں کا رتبہ بڑا رکھا گیا کہ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے، ماں کا یا باپ کا؟ فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا ماں کا۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا ماں کا۔ فرمایا کس کی پھر کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ تو ماں کو 3 حصوں میں مقدم اس لیے رکھا گیا ہے جو قرآن نے ماں کی 3 مرحلے ذکر کی، کہ انتہائی پریشانی اور کمزوری سے وہ اٹھاتی ہے، اور انتہائی برداشت سے وہ پیٹ میں لیتی ہے، اپنے آرام و سکون کو چھوڑ دیتی ہے، اور پھر ماں بچے کو جنتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا انشکر لی، اللہ رب العالمین جل والا فرماتا، اور یہ کہ تو میرا شکر ادا کر، ولی والدی، اور اپنے ماں اور باپ کا شکر ادا کر، الی المصیر، میری طرف تجھے لوٹنا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا ہاں ماں باپ کا ادب تو بہت لازم ہے، لیکن ماں باپ اگر تجھے میری نافرمانی کے کام کی طرف لائیں، تجھ سے کہیں کہ بت پرستی کر، شرک کر، تو ان کی نہیں ماننا، تجھ سے کہیں نماز نہ پڑھ، نہیں ماننا، تجھ سے کہیں روزہ نہ رکھ، نہیں ماننا، کیونکہ یہ اصل حکم ہے، اور اللہ کی ناراضگی میں کسی بندے کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ لہذا فرمایا اگر ماں باپ تجھے شرک کی طرف بلائیں اور شرک کی دعوت دیں تو نہیں ماننا ان کی بات۔ فلا تطعہما، اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ان دونوں کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی، جب وہ میرے پاس آتی تو میں ان سے منہ پھیر لیتی تھی، سرکار نے مجھے دیکھ کر فرمایا ایسا نہ کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، اس لیے کہ وہ گناہ کی اگر تمہیں دعوت دیں گے تو تم اس میں شریک نہیں ہوں گی، ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن جو ان کا دنیاوی حق ہے، ان کا کھانا پینا، ادب، تعظیم، تو وہ تم بجا لاؤ گی۔ اعلی حضرت نے بڑی پیاری مثال بیان کی ہے یہاں پر فتاوی رضویہ شریف میں، کہ ایک خدا نہ کرے کسی شخص کے ماں باپ مشرک اور کافر ہوں، اور وہ مجھے کہیں، اب اس بچے کو کہیں مجھے عبادت خانے تک چھوڑ گا، مندر تک چھوڑا، بچہ نہیں کرے گا، وہ کہنا نہیں مانے گا، اس کو منع ہے کہ وہ نہیں مانے شرک کی دعوت، وہ کہہ رہے ہمیں فلاں جگہ بت خانے تک چھوڑاؤ، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو بچے کو یہ ہے کہ وہ نہیں لے جائے گا، اس کو منع ہے، کیونکہ شرک میں وہ معاون نہیں بنے گا، اللہ کا حق توحید کا مقدم ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے جو کرنا تھا کر چکے اور اس سے باہر آ گئے، اب بچے کا حق شروع ہو جاتا ہے واجب، کہ ان کو وہاں سے گھر تک لے کر آئے گا، ان کے ساتھ وہ خیر خواہی کرے گا۔ آگے فرمایا وتب سبیل من اناب الیہ، حضرت سیدنا لقمان نے اپنے بچے کو یہ کہا تھا کہ جب تو نیک ہو جائے نا تو غیر مقلد بن کر آزاد مت پھرا کر، تنہا تنہا کوئی بہت بڑا محقق خود ریسرچر نہ بن جا کر، ریسرچ کرنے کے لیے بہت بڑے اسکالر ہیں، اکیلے ہی سب کچھ کرتے رہتے ہیں، جو سمجھ میں آتا بس اسی کو سمجھتے ہیں۔ قرآن نے کہا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری نصیحت کی تھی، وتب سبیل من اناب الیہ، تو پھر تو ایک کام کرنا اور اس کے طریقے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہوا ہے، یعنی اچھوں کے ساتھ ہو جانا پھر، کیونکہ تو پھر کہیں محلے سے نکل جائے، کہیں چلا جائے، تو انسان ہے، تو کبھی بھی بہک سکتا ہے، چاہے تو بڑا عالم بن جائے یا جو بھی بن جائے، تجھے چاہیے کہ تو اپنے ساتھ، اپنے دل میں اچھوں کی محبت رکھ، اور اچھے تجھے مل جائے تو ان کی سنگت رکھ۔ انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، یہاں پر یہ ذکر فرمایا، اور یہ آیت مرشد کے قریب جانے کی سب سے بڑی دلیل ہے، وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، انسان مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ ایک پاکیزہ لوگوں کے ساتھ وہ جڑا رہے، جن کی تلقین، جن کی باتوں سے اس کو ہدایت ملتی رہے۔ فرما ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور فرمایا کہ پھر تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، سو میں تم کو ان کاموں کی خبر دوں گا جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر ایک بڑی زبردست بات کرتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو لالچ سے بچاتے ہوئے ایک بات کی تھی، فرمایا بنیا انہا ان تکو مثقال حبت من خردل، فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تیری قسمت کا اگر رزق ہوگا نا، رائی کے دانے جو نظر بھی نہیں آتا، رائی کا دانا زمین پہ گر جائے تو کیا نظر آتا ہے، فرما بیٹا اس بات کو یاد رکھنا، اگر تیری قسمت میں رائی کے دانے کے برابر بھی رزق ہوگا نا، فی صخرتن، وہ کسی چٹان میں بھی چھپا ہوا ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا زمین اور آسمان میں کہیں بھی چھپا ہوا ہو، اور ہے وہ تیرا رزق، ہے بھی رائی کے دانے اور ہے بھی پتھر کے اندر، مثال دے رہے ہیں، یہ زمین و آسمان میں کہیں گرا ہوا ہے، فرما یاتی بھی اللہ، اللہ تجھ تک پہنچا دے گا. ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا اور ہر چیز کی خبر دینے والا ہے. یہاں پر علماء نے لکھا، اس سے پتا چلا کہ کاروبار کی فکر میں عبادت کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اس آیت سے پتا چلا کہ کاروبار کرنا ضروری ہے، نوکری ضروری ہے، تمام معاملہ ضروری، لیکن اس سے اگر نمازیں جاری ہوں تو ایسی نوکری نہیں ہونی چاہیے. اس سے دین کے بنیادی فرائض اگر متاثر ہو رہے ہیں تو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی آیت ہے، فرما جو تیرا رزق ہے وہ تیرے تک پہنچے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر، تیرے لیے آزمائش آئے گی تجھے اس حوالے سے، لیکن تو نے اس کی طرف توجہ کرنا ہے، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے اسلام کا ضروری حق، جس طرح کے کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ جو بنیادی عبادات ہیں، اگر وہ تیرے کاروبار یا فکر معاش، کاروبار یا معاش کو تلاش کرنے میں اگر یہ چیزیں فوت ہو رہی ہوں گی تو یہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک بات مکمل کرنے کے بعد آخر میں صدقے کی بات ہم کرتے ہیں. رمضان شریف میں انسان سے جو بول چال کے اندر غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسا کریم ہے کہ بہت معمولی سا اللہ رب العالمین نے صدقہ بندے پر بظاہر رکھا ہے جس کو وہ دے سکتا ہے، جس کو دینے کے ساتھ وہ زبان سے اگر اس سے ایسی حرکتیں سرزد ہوئی جو غیر اخلاقی تھی، اور تو اللہ رب العالمین اس صدقے کی وجہ سے، صدقہ فطر کی وجہ سے، اس کے تمام ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی عبادت کو شفاف اور نورانی بنا دیتا ہے. صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں. 52.5 تولہ چاندی کی رقم کی مالیت، آج دیکھ لیجئے کرنٹ آپ ریٹ کیا ہے مارکیٹ کے اندر، 52.5 تولہ چاندی کی رقم سمجھ جاؤ 80,000 روپے یا 90,000 روپے ہیں، جس کے پاس یہ موجود ہوں اس پر صدقہ فطر ہے. اس کے لیے سال گھومنا ضروری نہیں ہے، اور صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک بندہ تھا جس کے پاس اتنی رقم تھی 52.5 تولہ چاندی، کیونکہ اسلام میں ویلتھ یعنی مالدار ہونے کی نشانی کیا ہے، اس کا ایک بارڈر ہے، ایک نشان ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہوگی وہ شریعت میں مالدار قرار پاتا ہے، اور جو اس سے نیچے ہوگا وہ فقیر ہے. تو فقیر کو زکات دی جاتی ہے، اور اس سے نیچے جو ہے مسکین ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو، لیکن اس کو سوال کرنا جائز نہیں. مسکین وہ ہے جس کو ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہیں ہے اور وہ سوال کر سکتا ہے. تو اندازہ لگائیے سوال کرنا کتنا بڑا جرم ہے، یعنی فقیر کو بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. سوال کرنے کی اجازت، کسی سے مانگنے کی، ہاتھ پھیلانے کی اجازت اس کو ہے جو مسکین ہے، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو. جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا ہے وہ کسی سے سوال کرے، یہ حرام ہے. شریعت کے اندر مالدار اس کو کہتے ہیں، شریعت نے سونے اور چاندی کا نصاب بنایا ہے، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. سونا تو خیر بہت مہنگا ہے، چاندی کی طرف آ جائیے تو 52.5 تولہ چاندی ایک بارڈر ہے، ایک نشانی ہے. اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہو گئی تو شریعت میں وہ مالدار ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی، اس کے اوپر صدقہ فطر بھی ہو جائے گا. اور یہی 52.5 تولہ چاندی جس تاریخ کو آپ کو ملی ہے سال کے، تو آنے والے سال کے اسی تک اس کا اگر سال مکمل ہو جاتا ہے تو 52.5 تولہ چاندی سمجھ جائیں، فرض کیجئے فار ایگزامپل 80,000 روپے، اور سال کے ختم ہونے میں اگر وہ 80 لاکھ بھی ہو گیا تو ان تمام کی زکات اس کو ادا کرنی ہوگی. لیکن جو بارڈر ہے وہ 52.5 تولہ چاندی، اس سے نیچے چلا گیا تو پھر وہ فقیر ہو گیا، پھر نصاب اس کا ختم ہو جائے گا. تو لہذا صدقہ فطر اس کے اوپر ہے، اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہو. اب اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر قضا کبھی نہیں ہوتا، اس کا مستحب اور سنت طریقہ ہے. جیسے آج کل انشاءاللہ العزیز عید الفطر ہے، 30 روزے مکمل ہو، چاہیے کہ ہم آج ہی ادا کریں. عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا تو یہ مستحب اور سنت ہے، عید کی نماز کے بعد ادا کرنا بھی جائز ہے، یہ کبھی قضا نہیں ہوگا. اگر آپ اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کبھی رہ گیا ہے، میں نے اپنے بچوں کا نہیں دیا ہے، تو وہ قضا کبھی نہیں ہوتا ہے، اس کو جمع کر کے دینا پڑے گا. کچھ دن پہلے، ابھی تو نہیں مجھے پتا کہ آٹے کا ریٹ کیا ہے، لیکن 20-25 دن پہلے تک کا جو کم سے کم جو نصاب چل رہا تھا اس حوالے سے کہ وہ 320 روپے کے قریب 320 روپے کے قریب ایک صدقہ فطر بنتا تھا، 320 روپے کے قریب. اگر کوئی کھجور کے ساتھ دینا چاہے تو وہ 2800 روپے بن رہا تھا ایک بندے کا، 2800 روپے. مالدار ہے دینا چاہتا ہے تو وہ کشمش کا دے تو کشمش جو ہے وہ 4 کلو، کیونکہ 4 کلو کا حساب یہ بنتا ہے، تو کشمش جو ہے وہ گزشتہ کوئی 20-25 دن پہلے 6400 روپے بن رہی تھی. اور اسی طرح جو ہے کہ وہ 6800 کا بھی ایک نصاب تھا. اگر آٹے سے دیتا ہے تو گندم کا آٹا جو ہے وہ 2 کلو چکی کا وہ دے گا، اور یہ گزشتہ کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان شریف کے پہلے عشرے میں ابتدائی روزوں کے اندر 320 روپے، 350 روپے سمجھ لیں کہ ایک جو ہے وہ صدقہ فطر بنے گا، اور باپ جو ہے وہ اپنے سارے بچوں کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا. ہاں بچے اگر نابالغ ہیں اور ان کو جیسے عیدی مل جاتی ہے یا کوئی دوست احباب یا رشتہ دار ان کو کوئی گفٹ دے دیتے ہیں، کوئی پیسہ دے دیتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ماں باپ کا اس مال پر حق نہیں ہے. نابالغ بچے کا مال جو ہے اس کا مالک وہی ہوتا ہے ماں باپ، یہ نہیں کہ اس کا پلے کر پان کھا لیا تو سگریٹ پی لی تو یہ کر لیا، یہ جائز اس کے لیے نہیں. وہ پیسہ اسی بچے پر خرچ ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم سنبھالیں کیسے، اتنا پیسہ کہاں سنبھالیں، تو بچے کے کپڑے پھر اسی سے خرید لیا کریں، اس کے اسکول کا فیس دے دیا کریں، اس کو جوتے دلا دیا کریں، تاکہ اس کا پیسہ اسی کے اوپر خرچ ہو، یا پھر جمع کر کے اس کے لیے رکھتے ہیں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے. تو اب اگر وہ اگر نابالغ ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو پھر اسی کے پیسے میں سے آپ صدقہ فطر ادا کریں، ورنہ ماں باپ جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں اس بچے کا. لہذا اس میں بات کو ختم کرتے ہوئے صدقہ فطر کے ساتھ جو بات ہم نے کی ہے، ایک بات ضروری ادا یہاں پر ہے. قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، یہ سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ آخری جمعہ ہے، چند احکامات کو سمجھنا ضروری ہے جو ہم ترتیب کے ساتھ سمجھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یعنی خالی دکھاوا نہ کرو. ولکن البر، بلکہ اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاؤ. اصل نیکی کرنا چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان لاؤ دل سے، والیوم الاخر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، والملائکتی اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. اب یہ دیکھیں سب ضروریات دین میں سے ہیں. ابھی رمضان شریف آئے گا، لوگ چاند کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے سے لطیفے بناتے ہیں، یہ کفر ہے. اس لیے کہ فرشتوں کی تعظیم ایسی ہے جیسے رسولوں کی تعظیم ہے اور جیسے خدا کی تعظیم ہے، اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. تو لہذا اس قسم کے فضول اگر کوئی دین شاعر کے جناب وہی آ رہی تھی چمک رہی فرشتے یہ کر رہے ہیں، تو فرشتوں کے لیے اگر کوئی جوک بنایا جائے تو اپنے دوست کو سمجھائیں اور اس کو توبہ کرائیں کہ یہ غلط چیز ہے، کیونکہ ان کا ادب ضروریات دین میں سے. اللہ فرماتا ہے کہ اصل نیکی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. وہ آت المال علی حبہ ذوی القربا، اور دور جا کر مال نہیں خرچ کرو، سب سے پہلے اپنے خونی رشتہ داروں کو دو. اس شریعت نے ترتیب بنائی ہے، یہ ذرا سن لیجئے، جو خونی رشتہ دار ہے ہماری بہن بھائی، بہنوں کی اولاد، بھائیوں کی اولاد، چچا پھوپھی، یہ جو قریب ہے ان کی اولاد، ان میں جو مستحق ہیں ہمارے مال کے، سب سے پہلے حقدار یہ ہے. اپنی طرف سے قیاس نہیں کرنا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی کمزور ہے اور وہ ہماری مدد اور امداد کی طرف راغب ہے اور ہم دور جا کر دیں، تو یہ ترتیب کو بگاڑنا نہیں ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے مال کے پہلے حقدار کون ہیں؟ فرمایا لا حب ذوی القربا، تیرا وہ مال جو تم نے بڑی محبت سے کمایا ہے، اب ہمارا حکم ہے اپنے خونی رشتہ داروں پر خرچ کر. اس کے بعد رتبہ ہے والیتامہ، یتیموں کی طرف پھر جا، والمساکین، پھر مسکینوں کو دے، وابن السبیل، پھر وہ مسافر کہ جو راستے میں رہ گیا، کرایہ اس کے پاس نہیں، خوراک نہیں، پھر اس کی طرف جا، والسائلین فی الرقاب، اور جو سوال کرنے والے ان کو دے، اور لوگوں جو غلام ہیں ان کو آزاد کر. پھر فرمایا نمازوں کو ادا کر، زکات دے، اور جو اللہ سے تو نے عہد کیا ہے، بندوں سے جو عہد کیا ہے اس کو تو پورا کر. اور والصابرین فی البأساء والضراء، چاہے سختی آئے یا نرمی آئے، ہر حال کے اندر تو نے صبر کرنا ہے. فرمایا اولئک الذین صدقوا، جنہوں نے اپنی بات کو سچی کر کے دکھایا، اولئک هم المتقون، یہی متقی اور پرہیزگار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ مسلم شریف میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 2209 ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر کچھ بچے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچے تو اپنے قرابت دار خونی رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور خونی رشتہ دار جو ہیں قرابت دار ان سے بچے تو پھر ادھر ادھر دیگر جو لوگ ہیں ان پر جا کر خرچ کرو. یہ ترتیب شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے. اور آخر میں یہ سن لیجئے، ہمارے وہاں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ ہم صدقہ دینے میں بھی نمازی کو دیکھنا چاہتے ہیں، پرہیزگار کو دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل، اگر کوئی نمازی دیندار ہے تو اس کو صدقے میں مقدم رکھنا چاہیے، لیکن اگر فاسق بھی ہے تو اس کو نفلی صدقہ دینا چاہیے. شریعت مطہرہ نے اس کو بھی بہت محبوب رکھا ہے. یہ مسلم شریف ہے، مسلم شریف میں پورا باب ہے، ثبوت اجر المتصدق وان وقعت الصدقه في يد الفاسق. فرما فاسق کو صدقہ دینے سے بھی ثواب مل جاتا ہے. رسول اللہ نے ایک واقعہ سنایا، بات سنیے، ایک منٹ میں بات ختم ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ صدقہ جو ہے چھپ کے صدقہ دینا وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، حضور سید عالم نے فرمایا 7 لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن اتنا پسینہ بندے کے بدن سے نکلے گا کہ زمین پانی سے بھر جائے گی، پھر زمین پسینہ چوسے گی نہیں، پھر ہر بندے کا پسینہ معاذ اللہ اس کے عمل کی طرح بڑھے گا، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا سینے تک وہ اس کی بدبو دے گا عمل کے طور پر معاذ اللہ، اور گرمی اس قدر سخت ہوگی کہ بدن گل رہا ہوگا. لیکن حضور نے فرمایا 7 لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے تلے ٹھنڈی سائے میں ہوں گے. ان میں سے کون ہے؟ فرمایا امام عادل، سچا حکمران، دو نمبر حکمران نہیں، سچا حکمران، اپنی تجوری بھرنے والا نہیں. فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے پر بھی اگر بکری کا بچہ پیاس سے مر جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جاؤں گا، اور یہاں پانی کے لائن کاٹ کر ٹینکر مافیا چلا رہے ہوں تو یہ حکمران نہیں. امام عادل، عادل حکمران، جس کو قوم کی فکر ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ جناب ان جتنی رعایا ہے، ان 26 کروڑ کو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور میں چاہے حرم کا ایک گویا کہ وی آئی پی سفر کیوں نہ کر لوں، اور حرم کے دروازے کے اندر سے سرکار کی جالیوں میں کیوں نہ چلا جاؤں، یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ 26 کروڑ عوام ایک طرف کھڑی ہوگی، اور اس صدر وزیر اعظم اور اس چیف کو ایک دفعہ کھڑا کیا جائے گا، اور وہ ایک کہیں گے مولا اس نے میرا یہ حق کھایا تھا، یہ حق کھایا تھا، یہ حق کھایا تھا. وہ تمام کو وہ حساب دے گا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. امام سے مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عالم سے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرما 7 وہ ہیں جن کو اللہ اس گرمی میں اپنے سائے تلے رکھے گا. فرما پہلا کون ہے؟ فرما امام عادل. دوسرا کون؟ وہ نوجوان جس کا دل عبادت میں لگتا ہو. تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، بس مسجد کب جانا ہے، کب مسجد جانا ہے، اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہو. تیسرا وہ شخص ہے. اور فرمایا پھر دو شخص، پھر ایک آدمی وہ کہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کے لیے ملے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوں. جیسے ولیوں اور نیک لوگوں، علماء صاحب ملنے جاتے ہیں نا، ان سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ صرف اللہ کے لیے ملنے جاتے ہیں کہ بس ان اللہ کے لیے آئے. تو جو اللہ کی محبت کے لیے کسی بندے سے ملنے کے لیے جائے اور اللہ ہی کی محبت میں جدا ہو، فرمائیے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ایسی دوستیاں. فرمایا وہ شخص، پھر ایک وہ نوجوان جس کو بہت مقتدر اور حسین عورت گناہ کی دعوت دے، اور وہ شخص یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ نوجوان کہہ کے نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. فرمایا وہ نوجوان اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو گناہ کا پورا موقع ملنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو پیچھے کیا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا اللہ اس کو عرش کے سائے تلے رکھے گا. اور فرمایا وہ شخص جو چھپ کے صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا، جس طرح کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں کئی لوگ ایسے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ سیکورٹی گارڈ ہیں، یہ وہ کمزور بےچارے، ان کی تنخواہیں بھی کتنی ہوتی، اور یہ بھکاری جو ہے ان کو آپ چھوڑیے، یہ تو گداگر، یہ تو رسمی ہے. ایسے کئی لوگ آپ کو اسٹاپ پر کھڑے ملتے ہیں، گاڑی اگر روک کر ایسی ان کے ہاتھ میں رکھ دیں، وہ آپ کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہو تو آپ کو نہیں پہچان سکتا آپ اس کو. تو یہ وہ صدقہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو دیا جائے تو بائیں کو خبر نہ ہو. تو اندھیرے کا صدقہ جو ہے وہ اللہ کے بڑے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور فرما ایک وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں جا کر صدقہ کرتا ہے کہ جس کو دے رہا ہے اس کی بھی شکل نہیں پتا چل رہی، اور جو لے رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا، یہ وہ خالص اللہ کے لیے ہے، لیکن بندہ دور سے دیکھ رہا ہے یہ غریب شام کے وقت اپنے گھر جا رہا ہے، بس بھی نہیں ہے، پتا نہیں اس کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک رکشہ ڈرائیور اسٹاپ پر کھڑا ہوا ہے، پورے دن اس کو سواری نہیں ملی ہے، وہ تنہا بےچارا کھڑا ہوا ہے، کوئی نہیں. تو آگے جا کر بندے نے کہا کہ یہ لے لو آج ایک دن کے پیٹرول کا پیسہ مجھ سے لے لو، آج ایک دن کی دیاری مجھ سے لے لو. رسول کریم فرماتے ہیں فاسق کو بھی صدقہ دینے میں اجر ہے. فرمایا حضور نے ایک واقعہ سنایا، ایک بندہ نکلا صدقہ دینے کے لیے کہ بھائی اندھیرے میں صدقہ دینا ہے، ایک عورت بدکاری کی نیت سے سڑک پر کھڑی تھی، اس نے جا کر اس کو صدقہ دے دیا. محلے میں آواز مشہور ہو گئی، اس نے کسی کو کہہ دیا ہوگا کہ لو اب زمانہ ایسا آیا ہے کہ لوگ فاحشہ کو بھی اور بدکاروں کو بھی صدقہ دیں گے. اس نے کہا ہے، اس کو اطلاع پہنچ گئی جس نے صدقہ دیا تھا، اس نے کہا بھلے کچھ بھی ہوا میں نے اللہ کی رضا کے لیے میں کل بھی دوں گا. وہ رات کو پھر نکلا اور جب وہ صدقہ دینے کے لیے جب گیا تو ایک آدمی سڑک پر کھڑا تھا، وہ خود مالدار تھا لیکن اس کو کیا پتا یہ مالدار ہے، اس نے اس کو صدقہ دیا. صبح میں بات مشہور ہو گئی کہ لو اب زمانہ ایسا آیا ہے کہ لوگ امیروں کو بھی صدقہ دیں گے. اس کو وہ بات پتا چل گئی، اچھا میرا صدقہ وہاں چلا گیا. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں پھر صدقہ دوں گا. حضور یہ واقعہ سنا رہے ہیں، مسلم شریف میرے سامنے 2258 حدیث ہے. سکا فرماتے تیسری رات وہ گیا اندھیرے میں صدقے کے لیے، ایک چور چوری کے لیے جا رہا تھا، اس کو کیا پتا یہ چور ہے. اس نے روک کر کہ بھائی یہ میری خدمت قبول کر لو. اس نے اپنے یاروں کو بتایا، وہ یاروں سے بات گلیوں میں آ گئی. وہ کسی نے کہا لو آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ چوروں کو صدقہ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس کو بات بتا دی گئی کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے. وہ مجبور عورت تھی، بچوں کے لیے کچھ نہیں تھا تو بدکاری کے لیے جا رہی تھی، تو نے دیا وہ رک گئی اس گناہ کے ساتھ. اور وہ جو سڑک پر مالدار کھڑا تھا نا، پکا کنجوس تھا، کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا، لیکن جب تو نے دیا تو اس کا دل کھل گیا. واہ ایسے بھی لوگ ہیں یار، اندھیرے میں بغیر نام پوچھے کہ فلاں حاجی صاحب نے دیا، فلاں بزرگ نے دیا، بغیر اعلان کے دے جاتے ہیں. تو اس کا دل بھی کھل گیا، اب وہ صدقہ دینے لگ گیا. وہ چور بھی مجبور تھا، عادی نہیں تھا، لیکن اس کو ضرورت تھی اور اس نے اس کو صدقہ دے دیا اور وہ چوری سے بچ گیا. یہ مبارک واقعہ ہمارے نبی پاک نے بیان کیا ہے. یہ رمضان شریف کی آخری سعادتیں ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کرنے کے لیے نرم فرمائے اور اپنے گرد و نواح کے اندر غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے جتنی توفیق ہے بندہ چلتے ہوئے بھی تنہائی میں کسی کو دے سکتا ہے کہ یار اپنا کرایہ رکھ. وہ کون ہو آپ؟ یہ کون ہونے سے پہلے ہی آپ آگے نکل گئے. آپ کون اور وہ کون ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین صدقہ ہے. اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے اور جمعۃ الوداع میں تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.